نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي موضع آخر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبس درد پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك، وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. باواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام پر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اصلاح عقائد و اعمال یعنی درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک تسلسل سے ہم ان فکری مضامین کی طرف اپنی توجہ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حضرات صوفیاء اکرام اور علماء ربانیین نے اس گفتگو اور اس طریقہ کار کے ذریعے ظلمتوں کے اندر روشنی پیدا کر دی، اور وہ دل جو رائے حق سے گمراہ تھے، برگشتہ تھے، ان گفتگو اور اس مزاج اور اسلوب کے ذریعے دل کی تاریکیاں دور ہو گئی اور فکر کے چراغ میں روشنی آنے کی بنا پر بندے نے اپنے ظاہر اور باطن کو مستنی اور تابع کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان دیگر مضامین پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بات بھی اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کی اصلاح کے لیے، اپنے عمل کی اصلاح کے لیے، اپنی فکر کی اصلاح کے لیے کوششیں کرے. اصلاح معاشرے کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے جو تقاضے حضرات صوفیہ علماء ربانیین نے ذکر فرمائے ہیں، اس کے تسلسل کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہاں پر شیئر کر رہے تھے، اس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور اپنے بھولے ہوئے اس سبق کو جو بار بار ہمیں رات کے اندھیرے میں ہمارا ضمیر یاد دلاتا ہے، اور وہ بھولا ہوا سبق جو رہ کر ایک بات گشت کی طرح ہمارے کانوں میں گونجتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس قدر جری اور بےباک کر دیا ہے کہ ہم لوٹ کر اس چیز کو سننا تو درکنار، عمل کرنا تو درکنار، اس کو سننے تک کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لیکن جب تک اس بات گشت اور زمین سے اٹھنے والی اس آواز کا علاج تلاش نہ کیا جائے تو یہ چیز ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے. استقامت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے. ہدایت کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے بڑے خطرات کو پیدا کر دیتی ہے. لیکن اگر کسی مرشد حق کے پاس بیٹھ کر اور کسی معرفت و نورانیت سے مملو اور بھرے ہوئے سینے والے کے پاس بیٹھ کر اگر اپنے کانوں میں اٹھنے والی وہ بازگشت اور زمین سے اٹھنے والی ہر وہ صدا جو ہمارے پاؤں کو بظاہر اسلام کی تعلیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, دنیا کے نشب و فراز, شب و روز کی وہ حالات اور معاملات, مسائل و پریشانی و مشکلات, دنیاوی آزمائشیں اور وہ حالات جو ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس دار المسائل میں بندہ اپنے آپ کو کس طرح استقامت کی طرف لائے, اپنی کس طرح ترقی کرے اور اپنے آپ کو اس خطرناک طوفان کے تلاتم خیز موجوں کے درمیان کتنا پختہ کرے کہ موجیں پھر اسے غرق نہ کر سکے, بلکہ وہ موجوں میں غرق نہ ہو, موجوں کے اوپر سیاح کرتا رہے. تو یہ فکر کیسے پیدا ہوگا کہ تیاری کیسے ہوگی؟ یقیناً قرآن مجید برہان رشید نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا تھا اور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. فرمایا ایمان والو, ایمان لاؤ, اللہ سے ڈرو, اور پھر ایمان اور اس تقوی کو جو تم ایمان لا چکے ہو اور جو تقوی تم اختیار کر رہے ہو, یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے دل میں رہے گا, لیکن اس کو دائمی طور پر اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہو, پابندی کے ساتھ اپنے دل کی جاگیر اس کے حوالے کرنا چاہتے ہو, تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, کوئی زبردست ذریعہ تلاش کرو, کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور یہاں پر یقیناً جو دانا اور زیرک علماء ہیں, جن کو علم کی ایک بہت واضح امانت ان کے سینوں کے اندر اڈھیلی گئی, انہوں نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ سے ایک ہی تفسیر اس کی جامع بنتی ہے, وہ ہے مرشد کامل. مرشد کامل کہ جو تمہارے ضمیر کا ایسا زبردست معالج ہو, تمہاری نفسیات کا ایسا زبردست معالج ہو کہ وہ اس کے علاج کا ایسا بہترین حل تمہارے سامنے پیش کر دے کہ جس کے ذریعے تمہارا تقوی بھی بڑھ جائے اور تمہارا ایمان بھی بڑھ جائے. یعنی ایمان اور تقوی کے تحفظ کو اللہ نے وسیلے کے حوالے کر دیا ہے, ذریعے کے حوالے کر دیا ہے. فرمایا ذریعہ مضبوط پکڑنا, جب ذریعہ مضبوط پکڑو گے تو وہ ذریعہ تمہیں تمہارے ایمان کے نقائص کو بھی واضح کر دے گا اور تمہارے عمل کی پستی پسماندگی کو بھی واضح کر دے گا. اور جس وقت ذریعہ مضبوط رہا, جس قدر ذریعہ مضبوط رہے گا, اس وقت تمہارا ایمان مضبوط کر دے گا, تمہارے عمل کو مضبوط کر دے گا. فرما اب تمہارے ہاتھ میں, تم ذریعہ کتنا مضبوط تلاش کرتے ہو, جتنا مضبوط ذریعہ تلاش کرو. ایک تفسیر اس کی یہ بھی دی گئی ہے کہ اس وسیلے سے مراد نماز ہے, اس وسیلے سے مراد روزہ ہے, اس وسیلے سے مراد اعمال ہے. یہ بھی تفسیر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تفسیر ان تفاسیر کے مقابلے میں اتنی جامعیت نہیں رکھتی, جامعیت اور کمال نہیں رکھتی. جو تفسیر یہ کی گئی ہے اس سے مراد مرد حق ہے, اس سے مراد مرد مرشد ہے, اس سے مراد وہ عظیم شخص ہے جو اپنی چشمان کرم سے, اپنی صحبت سے, اپنی تربیت سے کالے دلوں کو سخت دلوں پر نرم اور روشن اور تابہ کر دیتا ہے. اس لیے اگر وسیلے سے مراد نماز نہیں آئے وہ تو تقویٰ ہے جو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان لاؤ اور تقویٰ کیا جاتا ہے. تقوی کے کئی جہت ہیں, میں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں, تقوی کے کئی جہت ہیں. تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن اس بات کا ذکر کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کی بارگاہ میں رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں اکرم وہ ہے جو اتقا ہے, خدا کی بارگاہ میں معزز و عظیم وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہے. تو لہذا خدا کی بارگاہ میں مقبولیت اور قبولیت اور نصیحیت اور پیغام کا راستہ ہونے والا جو منصب ہے وہ ہے تقویٰ, اور جو اس پر فائز ہو جا رہا ہے وہ تقی,
تو جس قدر اتنا بڑا متقی ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں اس قدر معزز ہوگا. لہذا تقویٰ اللہ کا قریب ہونے کی سب سے بڑی چیز ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ایمان خدا کا قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایمان کے ذریعے بندہ گویا کہ اللہ کا قریب ہوگا. تو خلاصہ دونوں کو ملا کر کہہ نکلا کہ ایمان تقوی کا شعبہ ہے. ایمان تقوی کا شعبہ ہے. نماز تقوی کا شعبہ ہے. روزہ تقوی کا شعبہ ہے. حرام و حلال کی تمیز کر کے حرام کو چھوڑ دینا حلال کو لے لینا یہ تقوی کا شعبہ ہے. پتا چلا تقوی میں تقوی اپنے اندر کے کئی شعبے رہتا ہے. جتنے شعبوں میں کمال ہوگا چلا جائے گا اور جتنا وہ عطا ہوگا اتنا وہ مرنا مرانا. لہذا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ تقوی کا یہ تقوی کا فرض کامل ہے. ایمان تقوی کا فرض کامل ہے. جس کے اندر ایمان نہیں اس کے سر پر تقوی کا تاج نہیں سجایا جا سکتا. ایمان تقوی کا سب سے پہلا چیز ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو تقوی کے سارے شعبوں سے واقف کرنا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ تقوی کا ایک ہی شے ہے اور تقوی اللہ کے قریب ہونے کا ایک وسیع مفہوم ہے اور ایک بہت بڑا سبب ہے جس سے کئی عنوان ہے. انسان تقوی کے بعد ایک لفظ سمجھ کر دیگر چیزوں کو چھوڑ دے تو اس اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تقوی کی ساری چیزیں حل بیان فرمائی. یہ حق ہے تقوی کے اندر ایمان بھی ہے. یہ حق ہے تقوی کے اندر نماز روزہ زکات بھی ہے. لیکن قرآن نے انسان کو مزید کھولنے کے لیے اس کے ذہن کے طریقے کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ تقوی کی کوئی حق ہے وہ ناشنا رہ جائے کہ جس سے وہ گمراہ ہو جائے تو تقوی کا پہلا شعبہ کا نام تھا اس کو پہلے نے کر دیا یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والوں ایمان لے آئے اتقوا اللہ اب تم تقوی اختیار کرو. اب تم تقوی اختیار کرو. ایمان لے آئے یقین ایمان تقوی کی بنیاد ہے. ایمان لے آئے تو تقوی کا ایک شعبہ ذکر ہو گیا. تقوی کا اصل شعبہ ذکر ہو گیا. فرما ایمان لے آئے اتقوا اللہ اب تقوی اختیار کرو. ایمان کے بعد بچتا کیا ہے؟ عمل. ایمان کے بعد بچتا کیا ہے؟ عمل. تو جب ایمان الگ سے ذکر کر دیا تو عمل کو دوسرے کے حق بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالله ایمان والے ایمان لے آئے تقوی اختیار کرو. پتا چلا ایمان اور عمل دونوں پہلے ذکر ہو گئے. اب کسی بھی ہے کہ واو آ رہا تھا مضمون کو بتایا کسی چیز بیان کی جا رہی ہے اب اگر اس وسیلے سے نماز ہی مراد لے لی جائے روزہ ہی مراد لے لیا جائے تو پچھلے جو مضامین جو گزر چکے ہیں اس کا کیا معنی پھر ہے؟ پتا چلا بتدریج تقوی کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں. بتدریج تقوی کے ذریعے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. بتدریج کتاب التقوی کا مضمون اور مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. فرما ایمان لے آئے ہاں صحیح پہلا دعویٰ تھا. اس کے بغیر تم اس سرحد پر داخل نہیں ہو سکتے. اس اشار اور اجازت کے بغیر تم اس وادی میں آئے ہی نہیں سکتے. اڑنا تو در کنارا تیار کرنا در کنارا یہ پرمیشن ہے اس وادی میں داخل ہونے کی کم ملے گی تم ایمان لے جاؤ. فرما خدا کی جانب جو جانے والا راستہ ہے وہ بند ہے وہ کھلتا جب ہے جب ایمان لایا ہے. ایمان لانے کے بعد اب اس تار کو تیز کرو گے. اب اب آپ تار کیسی تیز کرو گے؟ فرما خدا کی جانب جو جانے والا راستہ ہے وہ رفتار جب تیز ہوگی کہ جب جب اس کے ساتھ عمل کی وادی کو لگا دے گی. فرمایا ایمان اور عمل یہ تقوی کے شعبے ہیں. فرمایا اس صحیح راہ پر لانا والا کہ کیا ایمان ہے؟ جس کو ہم ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان ہے بھی نہیں. جس کو ہم تقوی سمجھ رہے ہیں وہ تقوی ہے بھی نہیں. فرمایا اس لیے تو کہہ رہے ہیں خود پر ہو لے لے کسی مرشد کو ڈھونڈو جو تمہیں بتا رہا ہے کہ کسی ایمان کہہ رہے ہو ایمان ہے بھی کہ نہیں. جسے تم تقوی اور نماز کہہ رہے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں. تو یہاں سے مرشد کی اصلاح ادا کی گئی ہے اور ادھر دعویٰ کی گئی ہے. فرمایا ایمان جسے تم سمجھ رہے ہو عمل جسے تم سمجھ رہے ہو. فرمایا قرآن و سنت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. فرمایا قرآن و سنت میں تو لکھا ہوا ہے تم نے اس سے کیا سمجھا پہلے یہ بتاؤ. کیونکہ ایک ہی کلاس میں کئی بچے ہوتے ہیں کئی اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں. ایک کتاب کا بچہ کب سمجھتا ہے دوسرا کب سمجھتا ہے تیسرا سمجھتا ہے لیکن ایک ساتھ ہوتا ہے کہ ایک ہی جانا چاہتا ہے اور سب کے ذہنوں میں منتشر مضامین کو ختم کر کے کتاب اصل روح چاہتا ہے. بچہ کہتا ہے سر میں نے یہ سمجھا, پاپا تم نے غلط سمجھا, میں جو سوچا رہا وہ سمجھو. ایک بچے نے کہا سر میں نے یہ ٹھیک سمجھا, فرمایا تم کو ٹھیک سمجھ گیا یہ بات سب کچھ ہو جائے. تو فرمایا معلم کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے, مرشد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صرف نصاب کے سلیبس سے ہدایت نہیں ملتی, اس سے کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے, لیکن کتاب اصل روح ٹیچر واقعی اثر سمجھتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جب تک اس کا کریئر ہے اس کریئر کے اندر کتاب کے صحیح مضمون کو طالب علم کو زیادہ پڑھا. اب مرشد سے بھاگا کر سجا جاتا ہے, یہ میں نے آسان کی بات آپ سے بند کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. کوئی کہے کہ وسیلے سے مراد صرف جو ہے وہ چیپٹر ہے, وہ تو کتاب میں تو پڑھ ہی رہے ہیں, تو لہذا اسکول جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے, تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ فلاں موضوع پر کتنی کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہے, تمہیں پتا ہے کہ فلاں علم شعبہ حاصل کرنے کے لیے اس کی ابتدائی کتابیں کتنی ہیں؟ مثال کے طور پر انگریزی عربی زبان ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ اس کی گرامر کتنی ہے, اس کی ڈکشنری میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے درجے کتنے ہیں, لیکن کیا گھر میں سب لا رہے رکھے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو کیا ہم اس مرحلے میں شیئر کر دیں؟ ایک واقعہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو تیرنے کا بڑا شوق تھا, یہ ہم زمانہ طالب علم ان شاء اللہ ابھی پڑھتے ہیں. حضور قبلہ مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, ہم زمانہ طالب علم پڑھتے تھے پھول آسانیہ کے اندر ان شاء اللہ عربی, اس میں ایک واقعہ ہے کہ تربیت ضروری ہے, مرشد ضروری ہے. ایک شخص دوست آیا کہ میں تیرنا سیکھ جاؤں, اس نے تیراکی کے فن پر ساری کتابیں لے آیا اور ایک ایک کر کے بدستور اس نے پڑھ لی اور اپنے کمرے میں لے لے اس کو ہلکاتا تھا اور اس نے جا کر ایک وقت ایک بڑے بڑے گہرے ہاؤس میں چلانا لگا, قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا مر جاتا, کسی موسم میں اسے جان بچا دی اور کہا کہ یہ کیا رہا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرنے کے طریقے میں نے پڑھے تھے. تو کسی دانا نے کہا کہ احمق شخص, پڑھنے سے علم نہیں آتا, پڑھانے والے کی ضرورت ہے. تو لہذا ایمان اور تقوا یہ مشروط ہے مرشد کے ساتھ, اور اس میں مرشد اول جو ہے وہ سید عالم اللہ تعالی کی رضا ہے, اور اس کا مانا یہ بنتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والے ایمان لے آئے ہیں, تقوا کیا کر لیا, یہ ایمان اور تقوا ایک دستخط کے ساتھ ہوگا اور مرشد کی دعوت سے ہوتا ہے وسیلہ, اور وسیلہ اور ذریعہ جو ہے وہ ہمارے محبوب مصطفیٰ کی دعوت ہے کہ جس کے ساتھ تم پہنچو گے وہ تمہیں بتایا ہے کہ کتاب سے جس کے تم نے ایمان سمجھا ہے وہ ایمان بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے, اور نماز سے جس کے تم نے سمجھا ہے نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے آپ کی مسجد نماز پڑھو نماز پڑھو, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بابا سمجھو گے سلو کمار آئی سلی, مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں وہ نماز, مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں وہ نماز ہوگی. تو لہٰذا رہبر و حاضر مجھ سے ضرورت ہے, اس لیے قوموں کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ کتاب کو مزانہ لانا کر کر کراتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو کتاب آتی تھی اس میں نبی کریم کو محاسب نہیں بنایا بلکہ فرمایا یہ کتاب اور حکمہ, اور فرمایا یہ کتاب ہے اس سے تم ربی بنانا بھی استفادہ نہیں کر سکتے, تم اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے, یہ کتاب کے اندر کا نام ہے لیکن تم میں یہ استعداد قابل تم میں یہ صلاحیت ہے کتاب کے قریب آؤ, اس کے لیے ہمارے مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی. فرمایا کتاب اور حکمہ جو قرآن بھی تمہیں سمجھایا گا اس کے راز تمہیں بتایا گا, اور صرف کتاب اور راز نہیں وہ یوں کر سکتی تمہارے کاروں اور پھر جیسے بھی لوگوں اس کتاب کا تعلیم سے نرم اور صاف کر دے گا. تو قرآن نے خود اسی کانسیپٹ کو واضح کر دیا, اس نظریے کو واضح کر دیا کہ یہاں وسیلے سے مراد محض عمل نہیں ہے, یہاں وسیلے سے مراد زارا ہے. کیا مراد ہے؟ اور ایک بابا مزید عرض کرتے ہیں اس پر آگے جو موضوع آ رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے ہم تو ایمان لے آئے ہیں, تقوی اختیار کر لیا ہے, تقوی اختیار کر لیا ہے. اب اگر آج اسی چیز کی گردان ہو کہ اسی تقوی کے شعبوں میں جو ذکر پہلے ہو گیا ہے ایمان روزے کی ضرورت میں اور ایمان کی ضرورت میں, اسی میں اگر وسیلہ جو آگے تیسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, تین چیزیں جہاد کو پھر آخر میں رکھا, وجاہدوا فی سبیلہ جہاد کو پھر آخر میں رکھا, یہ چار چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں. اگر ایمان کو تو الگ ذکر کیا, یہ کتاب تقویٰ کا پہلا باب ہے, یہ اس کے مبادیات ہے, اس کے بغیر تقویٰ کا فن سمجھ میں نہیں آ سکتا, اس کی اجازت اور اس کے حضور کے بغیر تو بندہ اس وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا. فرمایا ایمان لے آیا لے آیا, فرمایا اب تو ایسا ہے نماز روزہ زکات تقویٰ کے اندر آ جائے, اس کے بعد فرمایا تقویٰ یہی ہے وسیلہ, اب تم وسیلہ تلاش کرو, اب تم وسیلہ تلاش کرو.
میں نے وہاں پر سید عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے حوالے سے بات عرض کر دی,
اگر یہاں پر وسیلے سے مراد ہے نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, روزہ ہو, زکات ہو, یہی مراد ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ قیدیں لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا ایھا الذین اتقوا اللہ کہہ کر کے تقویٰ کو خود ذریعہ دکھائی اللہ کے قریب ہونے کا, تقویٰ کو خود وسیلہ دکھائی اللہ کے قریب ہونے کا, تقویٰ کو خود ذریعہ دکھائی اللہ کے قریب ہونے کا, تقویٰ کو خدا کا خود وسیلہ ہے, تقویٰ کو خدا کا خود وسیلہ ہے, تقویٰ کو خدا کا خود اجازت ہے, تقویٰ کو خدا کا خود ذریعہ ہے, جب تقویٰ خود ذریعہ ہے اس کو الگ کر کر کے پھر اور وہاں کے وسیلے کے لیے لایا جائے. اگر یہاں سے کوئی الگ شہ مراد نہ ہو تو قرآن کی آیت جو آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ, وسیلہ کہنے کی ضرورت, تقویٰ جو خود وسیلہ ہے, نماز جو خود وسیلہ ہے, تقویٰ میں دعا نہیں ہے, ایمان جو خود وسیلہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تو اب آگے اس کی قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے حوالے سے مزید ذہن میں واضح کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, تو دیکھیے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں ایمان لے آئے لے آئے, اتق اللہ, اب تقویٰ اختیار کرو, وابتغوا الیہ وسیلہ, اب اس سے مراد ہے نماز روزہ ہو, نماز روزہ اور زکات حج یہ دیگر اعمال مراد ہو, تو پھر اللہ رب العالمین اس کو تقویٰ کا ذکر کر کے آگے اصل ذریعے کو بتانا چاہ رہا ہے. فرمایا ہے کہ اسی تقویٰ میں کوئی کمزوری رہ جائے, ایمان میں کوئی کمزوری رہ جائے, تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے کہ تم گھنا گھن نمازی پڑھتے رہو, بلکہ ہم تمہارے سامنے رکھیں گے, تمہاری جیسی صورت والا تمہارے سامنے رکھیں گے, جو تمہاری خرابی کو بتایا ہے کہ نماز میں یہ غلطی کر گئے تھے یہ تقوی کے خلاف ہے, اور ایمان میں یہ غلطی کر گئے تھے یہ اس کے خلاف ہے, وہ پرانی نہیں ہے سانس ہوگی جو وجود ہوگا اس کے وسیلے کے ساتھ کیا جائے گا, وہ امر نہیں ہے شخصیت ہوگی, وہ عمل میں ذکر ہو گیا, یہ شخصیت جو ہے یہ خود عمل کا مجسمہ ہے, اور اسی کی ذات کو خود عمل اسی کی ذات کو عمل کے لیے کہے کہا جائے کہ دیکھو اب میں ایمان کے طریقے کو بیان کرتا ہوں اور تم اپنے ایمان کے مثابہ کی بات بول دو, میں عمل کے طریقے کو بتاتا ہوں تم اپنے عمل کے مثابہ کی بات بول دو, میرے کہنے کے مطابق اگر وہ ایمان کی بات ہوئی تو میں چھوڑوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو وہ ایسے ایمان کا استعمال کر,
جس کی ایک مثال اور ہم ہے کہ جب اسکول کے اندر استاد کوئی سبق دیتا ہے ہم پر اور کہتا ہے جاؤ اس کو لکھ کر لے آؤ, ہر قسم کا طالب علم اس پر کوشش کرتا ہے, ہر قسم کا طالب علم اس پر کوشش کرتا ہے اور اپنی اپنی کاپیاں لاکھ استاد سامان دیتا ہے, لیکن سب کو استاد ٹھیک نہیں کہتا, چیک کرتے وقت سب کو استاد ٹھیک نہیں کہتا, یہ امتحان کا ہر اندر بھی ہوتا ہے کہ سب کی کاپی آ جاتی ہے سب کو پارا نہیں کر دیا جاتا, سب کو کامیاب نہیں کہہ دیا جاتا, اتھارٹی وہ استاد کی بات ہوتی ہے جس سے کتاب کا موضوع کا اصل مقصد پتا ہوتا ہے, اب وہ ڈھونڈتا ہے اصل مقصد کو اس نے سمجھا یا اس نے سمجھا, جس نے تھوڑا سمجھا اس کو دس میں سے آٹھ دے دیا, جس نے کچھ نہیں سمجھا اس کو دس میں سے صفر دے دیا, جس نے سچ سمجھ لیا اس کو دس میں سے دس دے کر دیا, یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ استاد کرتا ہے, ایمان اور عمل کو کلمہ ہے, فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ شخصیت ہے, جو مرشد کی بات ہے, جو ان دونوں کے اندر کو کتنے بھی سر بڑا ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی, اگر اس نے یہ نکھار کر لیا جائے گا آیت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے, آیت کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, وہ میرے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, میرے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اب آپ دیکھیے یہاں پر قریب ہونے کے لیے نماز روزے کے مقابلے میں رسول اللہ کا ذات کو لینا زیادہ بڑا ہے, اس لیے کہ ہمارے نماز روزے میں ہزار ہاں غلطیاں ممکن ہیں, ہزار ہاں غلطیاں ممکن ہیں, تو یہ ہمارے جانا ذریعہ نہیں بن سکتا, لیکن رسول کی ذات کو پکڑنے کو ان میں نقص اور عیب ہے, اس کے بعد آگے جب دیکھا جائے تو وسیلے کا اور اصل تفصیل زیادہ مستفیٰ,
اس لیے کہ یہ ایسا مضبوط ذریعہ ہے جس میں کھوٹ ہی نہیں ہے, یہ ایسا مضبوط ذریعہ جس میں کھوٹ نہیں. ان کا نام محمد ہے جن کی بار بار تعریف کی گئی ہے, اور جہاں تعریف کی جائے وہاں نقش نہیں ہوتا, اور جہاں نقش نکالا جائے وہاں تعریف نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہوگی ہوگی, اور آپ بھی کہنا ہے لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی نماز لہذا نماز ریپیٹ کرنے سے وہ مقصود ختم ہو جاتا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والے اللہ کی ایمان لے آئے لے آئے تقوا اختیار کر دیا کر دیا. اب وسیلہ ایک بار میں پھر مزید ایک بار عرض کر کے آگے مضمون کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ محض ہمیں کوئی حصی طور پر عالم محسوسات نظر تو نہیں آتا کہ فلاں دکان بک رہی ہے یا فلاں جگہ موجود ہے ہم کہیں گے یہ نماز ہے, ایسا تو نہیں. وہ تو نمازی عمل ہے, وہ تو قائم کا عمل ہے. بندہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کو وجود ملتا ہے, بندہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کو وجود ملتا ہے. عالم محسوس میں ہم نماز کو محسوس تو نہیں کر سکتے. بندہ جب عمل کرتا ہے انسان حرکت کا نام دے کے نماز قرار دیا جاتا ہے. تو میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز خود معنی کیا ہے, وجود کا لفظ بتا رہا ہے. حضور نے حرکت فرمائی ہے نماز کی, تو جس نے معبود کو معبود سے اپنے وجود کو رکھ کر اسے نماز قرار دیا, پتا چلا نماز نماز ہونے میں تتوا تتوا ہونے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جہاں پر وسیلے سے مراد اس تفسیر کو اگر شروع وقت میں عام نہ ہوتی تو پھر ڈائریکٹلی ہر ایک گھر میں ایک کتاب آ کر جایا کرتی, ہر ایک پاس ایک سلیبس کا نصاب آ جاتا کہ بھائی اس کو پڑھ لو اور اس کے تحت عمل کرتے رہو, سیدھا یا الٹا ہے جیسا بھی ہو دیکھ لیا جائے. نہیں فرمایا نہیں, اس کے ساتھ ہم رسول کو بھیجیں گے. یہ مضمون کو میں رسول سمجھایا ہے. اب دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا, قرآن ہمارے لیے تو اجنبی ہے اس لیے کہ مدنی ہے, لیکن اہل عرب کے لیے اس میں کوئی اجنبی نہیں. قرآن تو اترا ہی اہل عرب کی زبان پر, اور صرف اہل عرب کی عربی میں بھی اترا, ان کے لب و لہجے اور ان کے تمام تصورات وہ تمام ادائیں وہ تمام شہر جو ایک قوم کے جذبات ثقافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, قرآن کی ثقافت ان کے لب و لہجے ان کے جذبات تو ایک تو قرآن اترمنی کی زبان آ رہا ہے اور ان کی ثقافت ان کا کلچر کے مزاج کیا ہے ساری گفتگو ہو رہی ہے, پھر بھی انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور رسول کی ضرورت پھر بھی انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا رسول کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت فاروق آپ کتنے عظیم فصل بلی کے بلے ہیں, لیکن فرماتے ہیں 11 سال میں نے سورہ بقرہ حضور کے سامنے بیٹھ کر سیکھی. آج اگر دیکھیے ترجمہ پڑھنے بعد آپ ہو جائے گی, میں نے کہا آپ کے خاص ترجمہ سمجھتے جو حضرت عمر سمجھتے تھے, ان کو ترجمے کی ضرورت کیا تھی, ان کی مادری زبان عربی اتر رہی ہے, ترجمہ نہیں ہوا, ڈائریکٹ نظامی بھی دل میں آ رہا ہے, لیکن پھر بھی کہتے میں کچھ نہیں سمجھتا, حضور سے سمجھنا پڑتا, حضور سے سمجھنا پڑتا تھا. پتا چلا محض لفظی ترجمے سے قرآن کا ترجمہ یہ چیز نہیں, جب جب بتایا صفا اقدار صفا فرمان صفا کی ہونا بنانا ہے, الفاظ قرآن کے ہوں گے اندر میں صفا ہوں گے, مصطفیٰ کا عمل ہو رہا ہوگا, میرے مصطفیٰ قریب کا کردار ہو رہا ہوگا, اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر ہوگی, ورنہ اس کے علاوہ سب خارجیت اور بے دینیت ہے اور اختلاف گنجائش کی خبر بن جاتی ہے. قرآن کا تیوتن میں بھی کثیروں یا حدیث کثیرہ کی گمراہی ہوتی ایسی ہے کہ جب کتاب کے تقاضے سے چھوڑ چھوڑ ایک چیز کو لایا جاتا ہے. دوسری بات, رسول تو اصل مرشد اعظم ہے, رسول تو اصل مرشد اعظم ہے, ان کے بغیر ہدایت ممکن ہے نہ, ان کے بغیر ایمان ممکن ہے نہ, ان کے بغیر تقویٰ ممکن ہے, کچھ بھی ممکن نہیں ہے. جو صحابی نے پوچھا تھا مت الساعت یا رسول اللہ, یہ مضمون اور آسان ہو جائے گا یہاں پر, حضور قیامت کب آئے گی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مت الساعت یا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی, میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا قیامت اپنے ٹائم پر آئے گی, ما حدث لہا, تو نے قیامت میں کیا کیا ہے, یہ بتا دیا.
قیامت تو قبر پہ آ جائے گی لیکن تو نے قیامت کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ تو تقوی کی بات آنا، نماز روزے کی بات آنا، تو صحابی کہتا ولا صدقۃ ولا حج ولا صلاۃ یا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے، صحیح بخاری میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے، تو کیا وہ بے نمازی تھا؟ کیا وہ صاحب نماز ہو کر ماں گنگا رایا کے روزہ نہیں دیکھتے تھے صاحب رمضان کروانے کے بعد یا ماں آنے کے بعد زکات نہیں دیکھتے تھے؟ یہ بندہ باقی شریف مسلمان کے لیے جملے نہیں بول سکتا تو صحابیوں کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ یقیناً وہ نماز ہیں، ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ ہمارے فرض ان کی نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی ان کی نمازیں ہیں، ان کا تقوی اعلیٰ ہے، لیکن وہ اصل منصف کی بات آنا چاہ رہے ہیں، وہ بگو یہ سیدھا کا روح کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا حضور ایمان تو ہے، نماز روزہ بھی ہے، لیکن آپ کا اصل ذریعہ ہے، آپ بولیں گے تو ایمان بنے گا، آپ بولیں گے تو نماز بنے گی، میں آج شام میں کیا بتاؤں میرے پاس کیا نماز ہے؟ فرمایا حضور نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکاۃ بھی نہیں ہے، میرا گھر گھر میں بے بس ہے، تو کیا تیرے پاس ہے ابھی تو قیامت کی تمنا کر رہا ہے؟ کہنے کا انی احب اللہ رسول، میں آپ کو اور آپ کی رب سے محبت کرتا ہوں، اب دیکھیں یہی یوسف کی بات، میں آپ سے اور آپ کی رب سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ارے وسیلے سے مراد میری محبت تھوڑی تھی، وسیلے سے مراد نماز تھی جو تمہیں پڑھی نہیں، وسیلے سے مراد روزہ تھا جو تمہیں رکھا ہی نہیں، وسیلے سے مراد زکات تھی جو تمہیں کیا ہی نہیں، بلکہ حضور جو اس وقت معلم ہے، جو میں کتاب پڑھا دی ہے، اس بات سمجھ لیا یا طالب علم نے مضمون سمجھ لیا دیا ہے، لہٰذا دس میں سے دس نمبر دیتے ہوئے کیا فرمایا، سن 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 سن، اس سے پیار کرتا ہے قیامت اسی کے ساتھ، جس سے پیار کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، پتا چلا استاد نے دیکھا کہ تلمیذ رشید ہے، تلمیذ دانا ہے، فہیم ہے، اس نے کتاب اور مضمون کو سمجھ لیا، لہذا اس کو دس میں سے پانچ نہیں دس میں سے دس نمبر بننے چاہیے، سرمایہ کیا کرے بہتر ہوگا، انت ما من بدلا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ مرشد کتنا مضبوط ہے، اس کی محبت بھی اصل ذریعہ نجات ہے، جو صحابی کہتا ولا صلاۃ ولا حج، یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو جامع ترمذی کی حدیث، حضور قیامت کے دن تو بڑی ہو جاتی ہے، ہوگا سرکار نے فرمایا بالکل اسی طرح ہوگا، کہا حضور قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، اگر وسیلے سے مراد نماز ہی تھی تو یہاں پر حضور کی شخصیت مراد لینا کیا ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے یہاں پر شخصیت وسیلے سے مراد نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کہا بھائی کیسے نہیں ہو سکتی ہے، شخصیت ہوگی تو نماز آئے گی، شخصیت ہوگی تو روزہ آئے گا، شخصیت ہوگی تو زکاۃ آئے گا، ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز مقبول ہو نماز مقبول نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا اجر مل جائے نمازی کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا اعزاز اور نمازی کی بھی حیثیت ہو؟ اور یقین ہے اگر نمازی کی وجہ سے نماز کی حیثیت مل رہی ہے تو وہ کیا ہے کہ شخص مسلم ہے، ان اولیاء کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نماز میں ان پر احسان کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ کر جائے گا یہ غلط ہے کہ آپ نماز پر احسان کر دیا، یہ تو آپ اس کے بڑا چلے گئے ہیں کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کچھ بھی گلی نہیں پوچھے میں پھرتے رہو، دس گھنٹے پڑھے نہیں ہو تو یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، فرمایا صلی پڑھو گا کمار آئی امونی، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، پتا چلا یہ نماز رسول اللہ کے ہاتھ پر محتاج ہے، آپ سمجھے رسول اللہ کے ہاتھ پر محتاج ہے، عبادت محتاج، میں نے کہا محتاج اس لیے کہ اصل نماز رسول کی تعلیم ہے، اصل شخصیت رسول کی تعلیم ہے، اس کی محبت ہے، اس لیے یہ محض خدا کا بار بار مقبول ہونے والی ہوتی تھی تو منافقین جہنم بنا جاتے، انہوں نے رسول اللہ کی پیچھے نمازیں پڑھی ہے، پتا چلا نماز روزہ زکاۃ ایمان جب وہ قبول ہے کہ اس میں رسول کی محبت اور آپ کا مرشد کامل سمجھنے کا تصور کا رنگ بدل رہا ہے، محض اللہ کے علاوہ مقبول نہیں ہوتا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قرآن نے کہہ دیا سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے کہ جو یہ کہے کہ ایمان لائے اور ہم نے اچھے عمل کیے قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتا جو یہ کہے کہ محبوب یہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا قیامت پر اللہ تھا یہ مسلمان نہیں ہے، ارے تقوی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ایمان باللہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا یہ عمل کے حق کر دی، عمل میں تمہیں مثال دے دی نماز سے، تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں سے وسیلے کے کون سے آپ نے دیکھا کہ حضور کی تعداد، اب ایمان میں آنا چاہیے، اگر ایمان کا مقصد صرف اللہ نہ کرنا ہے،
ایمان کا مطلب صرف آخرت کو ماننا ہے تو قرآن کہتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا آخرت کو مانا لیکن محبوب وما هم بمؤمنین وہ کافر ہیں مؤمنین. تو پتا چلا یہ کون بتائے گا وسیلہ ضروری ہے جس کا درجہ ایمان سے بھی بڑا ہوا ہے عمل سے بھی بڑا ہوا ہے اس لیے کہ ایمان بھی حضور سے بڑا ہے اور عمل بھی حضور سے بڑا ہے. ایمان بھی حضور کی ذات ہے حضور جو کہہ رہے ہیں وہی ایمان. تو ایمان اور ایمانیات حضور بخشنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے بلکہ حق یہ ہے ایمان کا مرکز جو محور اور ذات مصطفیٰ ہے جو ایمان جو شہر ہے جذبات آپ کے جن جن راہ پر کرے وہ بے دینی ہے ایمان نہیں ہو سکتا اور جو جذبات آپ کی شخصیت سے جذبات کرتی ہے وہی ایمان ہے. جو آپ کی شخصیت کی جذبات ہے وہی جذبات ایمان ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی گئے کعبہ سلح حدیبیہ کے وقت سامنے کعبہ موجود ہے کہا جی کریں نا طواف کریں کہا نہیں کرتا طواف کریں کہا نہیں کرتا کہا زمزم کریے کہا نہیں کرتا کہا صفا مروہ کریں صحیح کریں کہا نہیں کرتا. اب دیکھیں ساری عبادات موجود ہے لیکن وہ اس روح کو جانتے ہیں کہ یہ عبادت بنے گی جب جب اس شوق مصطفیٰ کے لیے طواف کرے حضور کے نام پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے اصول کافی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ حدیبیہ میں جو لوگ ہوئے جب طواف کرنے نہیں آئے وہ دوسرے سے کہنے لگے یار عثمان غنی کتنا خوش نصیب ہے ابھی خلاف کعبہ سے چلتا ہوا ہوگا ابھی کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. یہ ہماری کتابوں میں بھی اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ مسلم والی بات ہے جو حضرت عثمان غنی کے خلاف محبت والا کہا یار دیکھیے اب یہ تو زمزم پی رہے ہیں صحیح کر رہے ہوں گے ہمارے جیسے آپ جیسے آدمی جس کو قرآن حال نہیں نہ عمل میں نہ دینداری میں ہمیں کعبے پہ جانے کی کتنی محبت رہتی ہے وہ صحابہ کرام کی لوگوں کی جبینوں سے کعبے کا بابا دیا ہے ان کے دل میں کعبے کی محبت کتنی ہوگی. اب وہ حدیبیہ کے مقام ہمیشہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں عثمان غنی کی تنہا کیا امتحان ہے حضور کی محبت کے ساتھ کیا امتحان ہر بچے ہے ایک طرف کعبہ ہے جس کی محبت خود اس کے دل میں ہوئی ہے اور ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے. اب کہتے ہیں کہ آئیے آپ یہاں پر اور آپ تشریف لا کر طواف کیجیے اور نمازیں پڑھیے اب صحیح کیجیے اور وہاں پر شمیسی کے مقام پر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کہہ رہے ہیں عثمان کو آج بہت خوش نصیب ہے کہ ہم سارے یہاں کھڑے ہیں تنہا کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. یہ باتیں ان کی چل رہی تھی میرا نام فرمان میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل اصول بندگی کی فرمان میرا عثمان تنہا کعبے نہیں سکتا. جب عثمان غنی اللہ تو ان لوگوں کو ڈھونڈا کہ جو باتیں کر رہے تھے ان کے بڑے گہرے ہوئے ان سے کہنا کہ مجھے تم سے امید نہیں یہ روایت ہے مجھے تم سے امید نہیں تم نے میرے بارے میں گھٹیا خیال کیا گھٹیا خیال ہمم تام رسول میرے بارے میں گھٹیا خیال کیا. ارے بھائی کیا گھٹیا خیال کیا بڑا خیال آپ کو سکتے تو بیان کر رہے ہیں آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کوئی گناہ سے نکلنے کی بات نہیں آپ ضلع کا کعبہ سے چپکے ہوئے ہیں آپ زمزم پی رہے ہیں یہ برا خیال ہے فرمایا کعبہ کے اندر میں تھا برا خیال ہے اس کے بارے میں میرے بیچ میں فاطمہ امام نہ ہو اور میں چلا جاؤں تو دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صحابہ نے عمل زندگی کے تحت ان تمام چیزوں کو واضح کیا. لہذا میرے دوستو میں اسی کانسیپٹ کو آپ کے ذہن میں اصلاح تربیت کے حوالے سے کرا رہا تھا کہ ہم یوں تو ساری گفتگو کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں لیکن یہ عمل کی معراج کب بنے گی کہ جب ہم اپنے جذبات ہمارے احساسات ہمارے ضمیر جو خطرناک قسم کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں خطرات شب و روز جس کا ضمیر زندہ ہو وہاں آنا یہ خیالات آنا بھی بڑی نام انعام کی بات ہے یہ نفس لوامہ ہے یہ نفس ایسا ہے کہ بندے کو ملانا پڑتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے شرم نہیں آئی جھوٹے کو تو خدا کا لانا ہوتی ہے حرام کھا لیا توبہ توبہ تجھے پتا نہیں حرام کھانے والا خدا کو محبوب نہیں ہے یہ خیالات اٹھ رہے ہیں جو ضمیر اور نفس لوامہ اٹھ رہے ہیں جو بات کیسے کی طرح کان میں بج رہے ہیں اس وقت جب تک کسی مرشد حق کے پاس بیٹھ رہا اس کی تشریح نہ دی جائے یہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کرتے ہیں. ایمان کے لیے
بہت بڑا خطرہ پیدا کرتے ہیں, ایمان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارا آج کا قرآن جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے, میں تمام چیزوں کی فتح کے لیے اس لیے یہ موضوع درمیان آپ کے سامنے لے کر آیا. اس ٹاپک کو مجھے گفتگو نہیں کرنے دیتے, میرا موضوع تو وہ اگر معاشرے کی خرابی اس کے اسباب سے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں, لیکن ہم پہلے مرشد کو جانے میں تو علاج ہو جائے. ہمیں طبیب کو پتا ہو کہ کس طبیب کے شفا خانے سے ہمیں علاج ملے گا, بیماریاں دور ہوگی, تو جس طبیب میں شفا نہیں ہے ہم اسی کی ذات کے انکار ہو جائے تو اس کی دوائیاں ہم پر کہاں اثر ہوں گی. تو لہٰذا میں نے اس کے لیے شفا خانے کی بات سے اس سرکار کا ذکر کیا جو میرے امام کہتے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, اگر دبا نہ کرے تو سیدیار ہمارے سنگم ان تمام جذبات خیالات اٹھنے والی نفسیات کی آواز جو انسان کے کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے, سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت جو آپ نے صحابہ کی فرمائی ہے. ہم تو بہت خوشحال ہیں, ہمارے لیے تو وہ خطرات نہیں ہے, ہمارے لیے تو پریشانی نہیں ہے, نہ ہماری برادری ہمارے گاؤں کی بیڑی ہے, نہ ہمارے سامنے دشمن ہے. وہ سرکار نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی ہے اللہ پر کہ انہوں نے پوری پوری قوموں کو چھوڑا ہے, محلات کو چھوڑا ہے, اور وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے چلے گئے ان کا برسا برس کا عام ساتھ کہتا ہوں بینک بیلنس پراپرٹی اس سارے وہاں موجود ہے, خزانے موجود ہیں, امانات موجود ہیں, لیکن یہ حضور فرما ہجرت کرو, ہجرت کرو تو سر منہ ہرا خون پسینے سے جو مکانات بنائے باپ دادا کی جو جاگیریں تھیں وہ سب مکان میں پڑی رہ گئی. صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ صفا کا تربیت آپ دیکھیں, ساری چیزیں مرشد کی تربیت سے ہوتی ہے. تربیت کے لیے مرشد کی صرف یہ نہیں کہ اللہ کا فیضان آئے گا, فیضان اللہ کا آئے گا, یہ صحیح مرشد کی تو خدا کا فیضان ہی ہے, لیکن جب یہ مرشد کی تربیت ہوتا ہے اور مرید اخلاص اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے حبب الیہ الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیہ الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. محبوب آپ کے دل میں ہم نے ایمان اور محبت پیدا کر دی, آنا تمہیں ہے ہم تمہاری جو کرم ہے کوئی عیسائی نہیں, مرشد کے پاس بیٹھ کر کرم کرنا ہے, تم نے اپنا کشکول بیان کرنا ہے, تم کشکول ہاتھ پھیلاؤ گے تو بھی گائے گی, تم اپنے آپ کو تیار کرو گے تو سب کچھ ہوگا, تم خود سر بن کے اپنے آپ کو بالکل مستغنی سمجھو گے نصیحتوں سے کامیابیوں سے, تو جب تم خود سر ہو جاؤ گے تو فرعون کو دیکھ لو, نمرود کو دیکھ لو, یزید کو دیکھ لو, حمان کو دیکھ لو, یہ سب خود سر ہو گئے تھے, لہذا نہ انہیں دنیا ملی نہ آخرت ملی, لہذا جب خدا کے سامنے خود سر نہ ہو اس کے دربار میں ہدایت چلو سیدھے راستے پر, چلا سیدھے راستے پر, کون سا سیدھا راستہ؟ صرف دعاؤں پر نہیں, ہمارا سیدھا نبی علیہ السلام تعالی جو چل رہے ہیں ان کے دامن سے دور, جو چل رہے ہیں ان سے لپٹ جاؤ, صرف یہ نہیں کہ آپ کرو خدا ہدایت دے, فرما ہدایت دے ان کے دامن پر, ان رحمت اللہ قریب من المسلمین, ہدایت ہم ضرور دیں گے جب تم ان کا دامن پکڑو گے اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو تمہیں کامل ہدایت مل جائے گی. پتا چلا کہ ہدایت صرف مثال فلیور اور کسی کی ذات کا نام نہیں ہے, اس کے ساتھ شخصیت ضروری ہے, اس لیے کہ ہدایت کو میں نے پچھلی کتاب کی آپ کے سامنے کہ ہدایت مثال بھی ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ, رجال اللہ ختم دیا ہے, حضور پر نبوت ختم ہو گئی, اس کے بعد حضور نے فرمایا ہے نبوت ختم ہو گئی, خیر کا پیغام ختم نہیں ہوا, ہدایت کا پیغام ختم نہیں ہوا, خدا نے قیامت پر دستور ہدایت دے دیا, حضور پر نبوت ختم ہو گئی, میرے جانشین قیامت رہے ہیں, میرے جانشین قیامت تک رہے ہیں, صحابہ کی صورت میں, تابعین کی صورت میں, علماء ربانی اولیاء صوفیہ کی صورت میں, اس لیے آپ دیکھیں ایک جانشین اگر اجمیر آتا ہے تو 94 لاکھ کے دلوں میں ایمان کی محبت اجاگر کرتا ہے, تو یہ حضور کے جانشین ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پھر یہ جانشین ایسے نہیں, یہ بھی اصل میں مرشد کے محتاج ہیں, جس طرح کا نیچے کا نظام کا پرنسپل کے تحت چلتا ہے اور ایک معلم ادارے کے اندر جو پلان کرتا ہے یا جو نصاب کو اگر سمجھانا ہو یا نہ سمجھانا ہو اس کی اجازت پرنسپل سے لیتا ہے, تو یہ حضور کے نائبین ہیں, یہ حضور کے پلان دار ہیں, یہ ایک اس کی اجازت کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں, کافی جی یہ حضور سے لیتے کس طرح ہے, صوفیہ فرمانا لیتے کس طرح ہے, آپ سے بات ہم بھی ایسے کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کے سب اگر میں آپ بند کر کے کھولوں سبحان اللہ, اگر میں آپ بند کر کے کھولوں اور چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھوں فرما ہمارا
ہمارا استاد سے اپنے مرشد سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم گفتگو تمہارے سے کر رہے ہیں لیکن جلوہ اور چہرہ حضور سے کر رہا ہے. جس طرح کہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, کیونکہ ولی جاہل نہیں ہوتا, ان کا کسی مسئلے پر بحث نہیں. ایک عالم جاہل کے سامنے بیٹھا تھا, اس نے حدیث پڑھی, اس نے حدیث پڑھی, بزرگ تھے اور مسکرایا, فرمایا یہ اس سند ضعیف ہے, اس کی سند ضعیف ہے. امام شافعی لکھتے ہیں کہ اس عالم صاحب نے کہا کہ آپ کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ سند ضعیف ہے, آپ نے کس کتاب میں پڑھا, پڑھا کس کتاب میں نہیں, جس کی حدیث ہے وہی بتا رہا ہے. سبحان جس کی حدیث ہے وہی بتا رہے ہیں, اس عالم ظاہر ہے کہ جملے سنے تو اس کی کپڑوں کی تاریخ بن گئی, تاکہ میں دے سکتا ہوں پر میں توبہ کر کے میرے پاس آ جا. انہوں نے توبہ کی تنقید سے چھپائے آپ کے ہاتھ سے ہاتھ لیا, کیونکہ وہ شخصیات ہیں جو کتاب کے متن کو نہیں صاحب کتاب کی شخصیت دیتے ہیں, وہ متن کتاب کو نہیں دیتے, وہ مزاج مصطفی بھی دیتے ہیں, وہ جذبہ مصطفی دیتے ہیں. تو یہ جانشین مصطفیٰ کریم ہے جو علماء ربانی دین ہے, جن کے بارے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا, والذین جاہدوا فینا, یہ ہم نے کوشش کرتے ہیں, جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں, جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں, انہوں نے اپنی طبیعت کو ہمارے حضور کوشش کے لیے بھٹکا دیا, تو ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور ضرور راستہ ان کے لیے واضح کریں گے. یا اولیاء کاملین جنہوں نے سفل چھوڑ دیا خدا کا کرنے کے لیے مظاہرہ شروع کر دیا, تو خدا کا کہا پھر لام تاکید کے ساتھ ہے اور نون سکینہ کے ساتھ ہے لنہریہم سبلنا, پھر ہم ضرور ضرور انہیں اپنے جانے کے بھر بھر والے راستے سے واقف کرا دیں. تو میرے دوست اس دور میں ضرورت کو سمجھتے ہیں, یہ بات آپ نے خلاص سنبھالی, اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے مضامین کو درس قرآن میں ڈسکس کریں, درس قرآن کا طرز تحفظ ایسا استعمال کریں, ہم اپنے واعظ و تبلیغ کو اس محض پر لائیں جس میں عقائد ہو, عقائد کو زبردستی ٹھونسنے والا نظریہ نہ ہو, بلکہ طبیعت کے اندر ایسا میلان پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ خود اسلام کی طرف لپٹ کے آ جائے. اور وہ کب پیدا ہوگا جو بار بار میں کرتا ہوں کہ باہر سے اندر آنے میں اور مزہ ہے, اندر سے باہر جانے میں. صحابہ اکرام علیہ رضوان پیدائش پیدائش حج میں مجھے شخص ملے برطانیہ کے, وہ نئے نئے مسلمان, میں نے بھی حج کیا تھا اور لوگوں نے بھی حج کیا, ہم موجود تھے, ہم کہہ رہے ہائے بہت سب ہے, رات بڑے چلے ہیں اور رات بڑی گرمی تھی, مزدلفہ میں پیدل چلے اور ایک دوسرے کو ہم شیخ بتاتے تھے, میں نے پورا حج پیدل کر لیا, حج کر لیا یا سفر کر لیا, یہ بھی سوال ہے کیا آپ نے حج کر لیا واہ واہ بہت ہار ڈالا جائے اور سفر کیا ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ سفر بعد نہیں کیا جاتا, حج ہوا نہیں ہوا یہ پورا جانا ہے. اب آپ کہیے یہ میں نے پیدل حج فلانا یہ ساری باتیں چل چلی, میں جگہ کرا تھا, سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں, ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ چند لوگوں سے بڑی خوشی سے باتیں کر رہا تھا اور ایسا تھا کہ باقی نے یوم عرفہ اس کے لیے ایک دن تھا, جس کو یوم عرفہ ہی یہ دن ہے حاجی کو حاجی کی مصیبت کا دن سمجھتا, حاجی کو گاڑی میں جگہ نہ مل جائے تو بھر جاتا, گرمی زیادہ ہو جائے تو ٹینشن مل لیتا, چپ رہنے کی بجائے سب سے زیادہ بکواس کو عرفہ بھی نہیں ملتا ہے, سب سے زیادہ مزاق کو عرفہ بھی نہیں ملتا ہے, سب سے زیادہ غیبت اور سب سے زیادہ گالیاں اسی کی دیتا ہے, یعنی اس لیے کسی ضرورت نہیں ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ حج کو میری ضرورت ہے, لیکن جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا تو وہ انگریزی میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے, جب کچھ لوگوں نے میرا تعارف کرایا تو یہ فلاں ان سے ملے, اس سے مجھ سے ملنے اور بغل بھی ہوا, اس کی گرم روشی آج میں محسوس کرتا تھا, اللہ اس سب سے ہمارے ایمان مضبوط کر دے, وہ کہہ رہا تھا وہ مسلم تھا, وہ کہہ رہا تھا مجھ سے انگریزی نے کہنا شاہ آج میں اسلام کے کتاب کے سلم کا کامیاب لے لیا, وہ پانا فریضہ جو حج ہے اس کو کرنے کے بعد اس کا سنا ہے زکات ہے غنیمہ ہے, یہ سارے چیزوں کے بعد پانا فریضہ حج کا آج نے اس کو سر کر دیا ہے اور اس نے میرا ہاتھ ٹوٹے ہوئے مجھے یہ کہا کہ آج اگر بڑی خوشی ہے کہ آج شام مسلمان ہو,
میں نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں دس گوشی کرنی چاہیے, اسے ہماری دس گوشی نہیں کرنی چاہیے,
یہ ہے میرے فکر پر پہنچا ہے,
یہ ہے کہ فکر کبھی میدان اسلام کو دور کیا ہے، ہمارا کبھی میدان ہے نہیں، بس بہرام چڑھائے گئے بھاگ جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ مولوی صاحب بھاگ گئے، یہ حج کرنے کے لیے دور سے آج بھاگ گئے، اس لیے کہ ہم زبردستی اوپر کی بات پہنچتے ہیں اور دل کہیں پر اور بھاگتا ہے، کیوں نہ پہلے ہی فکر کے بعد میں جاتا ہے دل کی اصلاح کی جائے کہ دل خود ہے ہم کو کیا ہے، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کیا، میں بات کرتا ہم بھی لوگوں سے پوچھتے ہم سب برابر ہیں، ایک سب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اہم جلدی کا کھلے گا اہم کتنی جلدی کھل جائے گا، اور یہ اگر حج کرانا ہے تو اس میں احرام کو بہت زیادہ دیر باندھنا پڑتا ہے، اور ارے بھائی حج میں احرام باندھنے سے آپ کو روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، کیا آپ کی جان منہ کو آ رہی ہے، کوئی آپ کو پیپسی پینے سے سیون اپ پینے سے کھانے سے مرغن کھانے سے احرام منع تو نہیں کرتا، سب کچھ کر سکتے ہو لیکن یہ احرام نہ کھولے، اب یہ عرفات کے گزر گیا منا میں کنکڑیاں ماری، جس گروپ کے ساتھ ہم ہیں اس نے اگر دس منٹ ایک گھنٹہ قربانی میں تاخیر کر دی تو ہم نے احرام کر کے پھینک دیا بلاو میدان کے اندر، اب دیکھتے تمہیں اس منا کے اندر تمہیں لے کے کیسے کر دیا، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے ہمارے لیے فکر کی بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں کھائے ہم مغز نہیں ہیں لیکن ہمارا معدہ ایسا بزائتا ہے کہ زبان کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، ہمارے اندر سے اتنی خرابی ہو گئی ہے ہم مکمل چھ لے رہے ہیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے مقدس شے لے رہے ہیں لیکن وہ بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ اس حکیم کی طرح ہے جو حکیم کسی کا درد ہو یا ڈپریشن ہو تو پہلے اس کے مزاج میں نے شروع کرتا ہے، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میری زبان پر ذائقہ ہی نہیں ہے میں تو شہد پی رہا ہوں مجھے یہ مل رہا ہے کہ زہر پی رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا اتنی جلدی تو ذائقہ تیرے پاس نہیں آئے گا، اندر کی گرمی نے اور خرابی نے بخار کے مرض نے تیرے معدے کے ساتھ اتنا گرم کر دیا ہے کہ تیری زبان اب لذت کے اندر مٹھاس اور کڑوا والوں کے اندر فرق محسوس نہیں کرتی، کچھ دن یہ ڈوز اٹھا لے دوائیاں کھا لے ایک دو دن گزرنے دے، اس کے بعد تیری طبیعت گویا کہ خود بخود معمول پر آ جائے گی، اب آپ نے کچھ دنوں کے بعد ہم اس طبیب کی بات پر یقین کر لیں اور اس کی دوائی کی اس کی ترتیب کے ساتھ استعمال کریں آج ہمیں ہر چیز کرنے لگ رہی کل ساری چیز اچھی لگنے لگ رہی ہے، تو یہی آپ دیکھیے یہ دین کے ساتھ ہے، روحانیت کا میدان اور سسٹم اگر خراب ہو جائے تو جو روحانیت کی زبان جو لذت لیتی ہے جو زمین ہے جو بے ذائقہ ہو جاتا ہے، جہاں مٹھاس ہے وہاں کڑوا بن ہوتا ہے، جہاں کڑوا بن ہے وہاں مٹھاس آتا ہے، کیا مطلب سدا اور منیریاں اسے بری لگنے لگ جاتی ہیں اور برائی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، یہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ بخار آنے کے بعد زبان سے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو جس طرح بخار سے انسان کی جسم کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اس طرح فکروں کی خرابی کی وجہ سے انسان کی روحانیت خراب ہو جاتی ہے اور روحانیت خراب ہونے میں جذبات چینج ہو جاتا ہے، گناہ میں لذت آتی ہے اور سواب کام ہمیں بے ذائقہ آتی ہے، یہ وجہ کیا بہت ہوئی ہے جب ہم اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں، تبھی ڈاکٹر میں دے درست کرتا ہے اور یہ روحانی مالی اور مرشد جو ہے یہ ڈاکٹر کی طرح نمبر پکڑ کے دیکھتا ہے کہ دل کی حرارت کیا ہے، خون کس کے اندر میں دوڑ رہا ہے، زبان کھولو زبان کو دیکھے رات کے میدے کے رنگ کو زبان سے معلوم کرتا ہے، میدے کی شکتی کو میدے کے اندر فساد کو اور میدے کے اندر سازی مادے کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو تمام سلسلہ گویا کہ شروع ہو چکا ہے، ورنہ پہلے طبیبوں کا طریقہ کیا کہ پیشاب کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں پیشاب کے ہو رہا ہے یا پھر جناب کی زبان دیکھی جا رہی ہے کہ زبان کا رنگ جو ہے زبان کا رنگ جو ہے وہ میدے کے صاف کو واضح کر دیتا ہے، زبان کا رنگ جو ہے وہ میدے کے صاف کو واضح کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح مرشد کامل کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو جس طرح ڈاکٹر پہلے مریض کی سب سنتا ہے، مرشد کا کام یہی ہوتا ہے جیسے سناتا چلے جائے سناتا چلے جائے اور وہ بھاگ جائے اس کے پلے کی کوئی بات نہیں ہو، ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے طبیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے مریض کی بات سنے سسٹم وہ بات کرتا کیا ہے، جب وہ بات کرے گا تو بات ہوگا نتیجہ اور نتیجہ کیسے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوگا، طبیب یہاں آ کر سسٹم ٹھیک کرے گا نتیجہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، یہی روحانی مرشد کی یہی آپ آتا صاحب کو دیکھیں گے یہی آپ آپ کو دیکھیں گے یہی آپ کو سیاح کو دیکھیں گے یہی آپ بے آنا ہو خواجہ حسدی خواجہ جنری کو دیکھیں گے، یہ پہلے اگلے میں پڑھتے ہیں جب وہ کہہ دیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے، اولیاء کی تبلیغ میں اور ملا کی تبلیغ میں یہی فرق بہت زیادہ ہے، ملا کہے گا جھوٹ بولنا حرام ہے وہ ہزار دفعہ کہتا رہے لیکن اگلا جھوٹ بولنا چھوڑتا ہی نہیں،
جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. ٹھیک ہے, پھر بول رہا ہے.
صوفیہ حرام بھی کہتے ہیں, یقیناً حرام جھوٹ بولنا, لیکن اس کی علم کو تلاش کرتے ہیں, اسباب تلاش کرتے ہیں, کس بنا پر جھوٹ بول رہا ہے,
وہ سسٹم میں خرابی کہاں ہو رہی ہے جس کی بنا پر جھوٹ بول رہا ہے, کہاں خرابی ہو رہی ہے جس کی بنا پر حرام کھا رہا ہے, فکر کی کہاں پر سوال کی اور خراب کی ہے, جنا یہاں خرابی کر رہا ہے. صوفیہ یہاں شریعت کا ظاہر حکم بیان کرتے ہیں اور اپنی صحبت اور تربیت کے ریٹ سسٹم کو بھی درست کر دیتے ہیں. آتا تو شرابی ہے, لیکن جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوا.
تو یہ صوفیہ کی تبلیغ کا انقلاب, یہ صوفیہ کی تبلیغ کا انقلاب ہے.
یہی فکری فکری مضامین حضرت ایرانی جب تک ہم اپنے ذہن کے اندر سوار نہیں کریں گے اس وقت تک بات درست نہیں ہوگی. یہ میں نے ایک حوالے سے تجزیہ آپ کی خدمت میں ایک فصل کو کھولنے کے لیے پیش کیا ہے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو فراغ کے لیے ہے. آخر میں چند باتیں نصیحت میں پیش کرتا ہوں, آپ کی توجہ میری طرف رکھیں کیونکہ میری توجہ آپ کی طرف دی اور مزاحمت کی طرف دی ہے. کیونکہ شاید میں بول رہا ہوں تو میری زبان تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن جن کا نام لے رہا ہوں کہ کم سے کم نمازی ہونے کی وجہ سے کچھ تصور جم رہا ہے, تو آپ یہ بھی اگر تصور جمائے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ گندا آدمی کے اچھوں کا نام لیتا ہے تو اچھوں کے ناموں کی برکت سے زندگی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. موت حق ہے, مرنا حق ہے, بچے گا کوئی نہیں, نہ کوئی بچ سکا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, ہم مولوی ہوں, تاجر ہوں, سیٹ ہوں, غریب ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, کوئی بھی ہو, ہمیں آپ اس وقت سننے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن ہم نے مرنا ضرور ہے. اور کامیاب وہ ہوگا جو وقت کا فائدہ اٹھائے. میں نے اس سے پہلے وقت کی بات کی, وقت کا فائدہ اٹھائے. رسول پاک کی تربیت کی ذمہ داری لی ہے. انشاءاللہ آنے والے شعبان المعظم کا جلسہ ہوگا, پروگرام مدرسہ تعلیم تربیت, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس کے حوالے سے میرے آقا کا وہ نصیحت آمیز جملے جو انسان کی فکر کی گڑبڑ کو بالکل درست کر دیتے ہیں.
انسان کی فکر گڑبڑ کر دیتی ہے کہ انسان جب ایک طرف سوچتا ہے تو ایک طرف نکل جاتا ہے, اور ایک طرف ہو کر وہ ایک آپ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے,
لیکن جب وہ دوسری بات سوچے گئے لوگ کہتے ہیں انسان فیصلہ انسان نہیں کرتا. ارے بھائی, جب وہ اچھائی کو سنے گا, برائی کی طرف تو لگا ہوا ہے لیکن اچھائی کو سنے گا, اچھائی اور برائی دونوں کو سنتا رہے گا, دونوں کو سنتا رہے گا, اور پھر من جو اصل ہے خدا کا تصور کا, جو فیصلہ کرے گا, جو حکم ہے خدا کی, خدا کا حضور مر کر کھڑا ہونا ہے, موت ہے, یہ بیچ میں بیچ میں یہ جج کی حیثیت ہے. ایک طرف سے بھلائی کا خیال آ رہا ہے, ایک طرف سے برائی کا خیال آ رہا ہے. اب یہ بیچ کی جو سطح ہے حکم, وہ کیا ہے؟ اللہ کی, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ موجود ہے, اس نے ہمارے تمام معاملات پر اس کی قدرت کی نظر ہے, ہم نے مر کر اس کے حضور کھڑا ہونا ہے. وہ ہماری خلبت اور جلبت پر ہمارے ساری زندگیوں کو دیکھ رہا ہے, بار بار ہر پروگرام میں مسجد کرتے ہیں. اس تصور کو پکانا کی ضرورت ہے, اس تصور کو جمانا کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تصور جو خدا کی یاد آ رہا ہے, قیامت میں دن دل ہے, موت ہو رہا ہے, یہ کسوٹی ہے, کسوٹی ہے. یہ فکر کو پار نہیں سوچی ہے, جواب آپ کو جج بنانا ہے. اللہ کا یاد آپ اللہ نے جبانے کے تصور کو یقینی بنانے میں لے جائیں گے, قیامت میں اٹھنے کے خیال کو یقینی بنانے میں لے جائیں گے, موت کے خیال کو حقیقت کے بنانے میں لے جائیں گے. تو یہ حکم بن جائے گا, ایک طرف سے بھلائی کا خیال رکھ رہے ہیں, ایک طرف سے برائی کا خیال رکھ رہے ہیں. اب جس کا خیال بڑھ گیا, جو بڑھ جائے گا تو آپ آزاد ہو سکتے. لہٰذا آپ نے دین میں جو چیز کی خدا کی یاد, قیامت کی یاد اور یقین, اس کو اگر آپ استعمال کرنا شروع کریں, اس کی طرف اگر آپ توجہ لگانا شروع کریں تو نیکی کا پلڑا بڑھنا شروع ہو جائے گا. نیکی کا پلڑا پلڑا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. فکر ایک طرف سے غالب ہو جائے گی, انسان کا دماغ سو سال میں رکھتا ہے, 50 پر یہ ہے, 50 پر نیکی, 50 پر بدی ہے, اور بیس حکم جو ہے وہ خدا کی یاد کا تصور ہے, قیامت میں اٹھنے کا تصور ہے, موت کا تصور ہے. مجھے جو یہ دیکھ رہا ہے اس حقیقت کا تصور بلکہ یقین ہے, اس بابا نے درمیان رکھا دو سطح کا برابر ہے. تو یہ تصور سے اگر آپ بدلیں گے تو یہ آپ کی بھلائی کے خیالات اور زیادہ کو بلند کرے گا. جب آپ کے اندر فکر ایک طرف سے خیالات جو فکر ڈیولپ کرے گی وہی چیز آپ زیادہ بن جائے گی, وہی چیز آپ کا مزاج بن جائے گا, وہی چیز آپ کا کردار بن جائے گا. خدا کی یاد انتہا اور ماں یقین اور خدا دیکھ رہا ہے, خدا یقین سے بندے میں نیکی کی فکر بڑھتی چلی جاتی ہے, نفسیاتی طور پر وہ نیکی کا حریص ہوتا چلا جاتا ہے, نیکی کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے برائی ختم ہو جائے, جیسے جیسے برائی پست ہونا شروع ہو جائے سمجھ جاؤ ہم ہدایت کروانا شروع ہو گئے ہو.
اور اس میں صوفیہ نے بڑی پیاری بات کی, کہنے لگے بیٹا یہ اس طرح مت چلنا جس طرح کے نئے بھکاری کو بھی کی جلدی, یعنی اگر ہم نے تقریر سن لی تو ہم کہیں بس آج سننے دے دے جائیں گے. نیکی کے دستور پر عمل کرنا اور ہے, اندر سے نیکی کو بھارنا اور ہے. جو نیکی کا فریضہ ہے پانچ وقت کی نماز وہ پڑھنی ہے, حرام حلال کرنی وہ سوچنی ہے, یہ ظاہر ہے ہم نے ہر طریقے سے رکھنا ہے. ہم باطن کی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں پر باطن کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی عبادت اس میں کوئی کمی نہیں محسوس ہوگا, یہ اسی طرح بدستور کھڑی رہے گی, لیکن اس عبادت میں ظاہر سے کلر نہیں کرنے کے لیے آپ کو باطن کو اجاگر کرنا ہوگا. یہ تو باطن کی مشق ہوگی, آپ کی فکر کی, آپ کی ذاتی کی. جیسے جیسے آپ فکر کو بلند کرتے چلے جائیں گے برائی کے خیالات آپ خود کی طرف چلتے چلے جائیں گے, یہ نفسیات کا علاج ہے. آپ اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف, نیکی کی لذت کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے, لیکن یہ تدریج ہوگا. آخری بات پیش کے طریقے ختم, عملی ہم اس کو اچھائی کے لے کر آ رہے ہیں, عملی مشق کے لے کر آ رہے ہیں. میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں. پہلے ہم ایک دن پورا گزار دیں, ایک دن پورا بازار ایسا نہیں ملتا. آپ نے دیکھا صوفیہ جملے میں کیوں چلے جاتے, اسی فکر کو بازار کرنے کے لیے, اللہ کا تصور کو زیادہ بڑھانے کے لیے. وہ جنگلوں میں کیوں ہوگا بھائی؟ ہم نے کہا اس لیے کہ دل اور فکر خراب ہو گئی ہے آنکھ سے اور کان سے. آپ اس کو بند کرنا شروع کریں گے تو بہت سی باتیں آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج اس آنکھ کو بند کریں گے تو بہت سی باتیں بھول جائیں گے, کام کو بند کریں گے بہت سی باتیں بھول جائیں گے. یہ انسان کی طبیعت ہے, انسان کی فکر اور طبیعت, ان دونوں کو قرآن بھی کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ دل کی صلاح گمراہی آنکھ اور کان سے ہوتی ہے. دل کی ہدایت اور گمراہی آنکھ اور کان سے ہوتی ہے. فکر کے ذریعے میں نام آئے گا, لیکن فکر کا ڈوز آنکھ اور کان کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزیں ہیں. یہ فکر کا منظر ہے. آپ آنکھ بند کر دیں بہت سی چیزیں آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے, آپ کان بند کر دیں بہت سی چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گے, آپ ماحول چینج کر دیں جو آپ روزانہ کے دوست ہو جو آپ نظر نہیں آتے ان کو بھول جائیں گے, جو روزانہ باپ آپ ان کو بھول جائیں گے. صوفیہ یاد کو پکانے کے لیے, موت کے یقین کو پکانے کے لیے, اور آخرت کے یقین کو پکانے کے لیے چیزیں جو اللہ کو بھلا رہی ہے اس سے جان تھوڑا سا جنگل میں چلے جاتا ہے. آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ بند ہو گئے تو صاف ہوگا, کام صحیح سنیں گے تو صاف ہوگا, اور پھر وہ چلا کشی میں لگ جاتا ہے. وہ رہبانیت نہیں ہے, وہ ایک مشق ہے. اب جب آنکھ اور دل جس طرح پہلے گناہ کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ والد بن چکی تھی, اب آنکھ اور کان دونوں بند ہو گئے, اب آخر کو قرآن ہی کو دیکھ رہا ہے, اب وہ صرف حدیث ہی کو دیکھ رہا ہے, اب وہ صرف تصدیق کو دیکھ رہا ہے, اور اپنی آواز کو قرآن کے لیے اللہ سن رہا ہے. اب آپ کو قرآن کو دیکھنے کی عادت ہو گئی اور قرآن کو اللہ اللہ سننے کی عادت ہو گئی. اب یہی ہے جب فکر کے اندر آ گئی تو برائی کی عادت ختم ہوئی, اچھائی کی عادت آ گئی. اور جب مسجد سے پہلے نہیں آئی 15 دن اور 5 دن اور رہو, 20 دن اور رہو, 40 دن اور رہو, 7 اور رہو, جب مسجد دیکھ رہا تھا اچھا اب یہ عادت بن گئی ہے, اب شہر میں اور ممبر کو بیٹھنے کرنے کی, اب اب یہ شروع کرو. بہت زیادہ کہتے ہیں میں نے 33 سال جنگلانا گزارے. کتنے؟ 33 سال. سامنے نوٹ یا وقت کے حاکم میں شرکیہ پیش کی تو آپ اس کو پکڑ کر دبایا. اچھے اچھے مال میں ہل جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہلے نہیں, اس لیے کہ وہ آپ ختم کر لیا. آپ نے تھی نہیں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہ آپ بھی ختم کی کہ جو دنیا کے اندر لے جانے والی تھی. آپ نے آنکھوں کو وہی دکھایا, کان کو وہی سنایا جو خدا کا لے جانے والا تھا. جب آپ اور قرآن کا کان رکھا ایک ہی چیز زمین میں اتار رہی ہو تو دل دل اسی چیز کو قبول کرتا ہے اور انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب آئیے اس کو ایکسرسائز اور مشق میں لیتے ہیں. آج کا محنت کرتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں پہلے چند گھنٹے سے چلو, چند گھنٹے اس بات پر یقین کرنا شروع کرو, کیونکہ جیسی برائی, کیونکہ برائی کی جو عادت پیدا ہوئی وہ فکر سے ہوئی ہے. تو جس طرح وہاں سے آپ آئیں گے تو آپ کو ریورس جانا پڑے گا, ریورس چلیں گے تو اچھی عادت ختم ہوگی, کیونکہ جس برائی کے خیالات نے آپ کو لا کر یہاں پر کھڑا کیا اب اس خیالات کو کمزور کریں. کمزور کو ایسا کریں گے کہ اس برائی کے مقابلے میں اچھے خیالات کے مقابلے چلائیں, اس کا دشمن کام لا کر کھڑا کریں. اس طرح جنگ ہوگی, اس طرح جنگ ہوگی. برائی جو آپ زیادہ لینا چاہیں گے اس کے مقابلے میں قرآن سنت میں جو شخصیات آئی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہیرو ہم کی محبت کو پھیرے جا رہے ہیں. میں نے کبھی سید فاروق آزاد کو پڑھ کے دیکھ کبھی سیدنا مولا علی کو پڑھ کے دیکھ لو, کبھی سیدنا خالد بن ولید کو پڑھ کے دیکھ لو. یہ شخصیات کی محبت آپ ہیں
تو دنیا میں جو ساتھ محبت آپ کے دل سے پکڑ رہی ہے وہ مان پر چلی جائے گی,
مان پر چلی جائے گی, کیونکہ شیطان سے جنگ خیر خیر ہوگی. اسی طرح ہر ایک مقابلہ ہوگا, گندی فکر کے مقابلہ میں خیر والی فکر کو مقابلہ کے طور پر لایا جائے گا,
اور پھر اس میں آپ کوشش کریں گے. ابھی آپ سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, بات سنیے گا غور سے.
آپ کہیں گے شاید پتے کی نہیں, میرے لیے تو بہت ہوتے کہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں اس کو. آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. دیکھو نیکی کا خیال اتنا اچھا اچھا ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو گیا, عزم پیدا ہو رہا ہے, ارادہ ہو رہا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. عملی دنیا میں آتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اچھے خیالات سب کے دل میں آتے ہیں, مزہ آتا ہے جب تم خارج سے نافذ کرو,
خارج سے نافذ کرو, تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنے زبردست ہو. اپنے اچھے خیالات جب تم اپنے اوپر نافذ کرو گے پھر شروع ہوگی کہانی خبر کی, پھر مقابلہ ہوگا گلاس سے. اور قرآن کہتا ہے رب اللہ شہید من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. ایمان والو صبر کرو, صبر کرو, وصابروا ورابطوا, اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو مشقتیں آئیں اس کو برداشت کرو,
اس کو برداشت کرو. اپنے آپ کو عادی بناؤ, کرامتوں پر مت رہو, آدھی بناؤ, عادی بنو گے خود صاحب کرامت ہو جاؤ.
اور جس طرح بزرگ تھے وہ کہنے لگے, ہمارے والد گرامی اکثر اس قصہ سناتے تھے کہ جب میں طالب علم تھا تو مجھے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا اگر پیر کا بیٹا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ تو پڑھے گا نہیں. میں نے خود دیکھا کہ جہاں پر لوگ جوتے اتار رہے تھے میرے والد کے, جاؤ وہاں پر جوتے صحیح کرو, لوگوں کے جوتے خراب ہو رہے ہیں, ان کو لے کر
تاکہ پہلے سے نام و نسب کا حکم اتارا, تاکہ آپ خطاب پر آئے گا تو کچھ پڑے گا نا. پہلے ہی میں سید صاحب اور پیر کی اولاد ہوں, اس لیے تو گمراہی ہو جائے گی. پہلے اگر آپ کو ایک شخص کھڑے ہیں محمود و عیار, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. مجھے آپ کو میرے والد کی بڑی پیاری نصیحت یاد آتی ہے, والد نصیحت کے بعد آپ لے کے روحانی شکشے اس حوالے والے کی نصیحت بڑی جاندار تھی. اس سے کہنے لگے کہ ایک بچہ تھا وہ بڑی محنت سے کتابیں پڑھتا تھا, دوسرا بالکل سوتا ہی رہتا تھا, اور تصویر پیش پر پکڑ کر سو وظیفہ پڑھتا تھا روزانہ صبح کلاس میں ڈنڈے پڑھتے تھے. اس کو اس کے ساتھ کہتے ہیں یار اتنا ذہین ہے, اتنا زور ہے, تصویروں پہ ڈال رہا ہے, یہ کتابیں تو نہیں پڑھتا تھا جو تیرا سبق ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا ہوں؟ خضر علیہ السلام کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں. خضر علیہ السلام آئیں گے اور وہ ایک جام میں مجھے سارا علوم سکھا دیں گے. تم ایسے فالا 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 فالو فالو کر رہے ہو, تم ایسے گردانے پڑ رہے ہو. حضرت خضر آئیں گے مجھے سکھا دیں گے. ایسے کرامتوں میں نہ رہو, ہمت میں کرو, اپنی طرف سے کرامت ہو جائے گی. تم بھی تو کرو, خود تم بھی تو کھڑے ہو جاؤ, اور تم خود بھی گویا کرو, اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ. اقبال نے ہمیں کہا کہ صفائے شہر سے بابا کو مٹایا. اقبال کی بات میرے سامنے شیر کے علاقہ میں پڑھ کر دیکھیے. ہم کہتے ہیں ہم تو سید سے آتے ہیں, ہم دو سو سات کی اولاد ہیں, ہم صدیقی ہیں, ہم بکر کی اولاد ہیں. میں نے کہا وہ تم کیا ہو, سید صاحب تم کیا ہو, پیر صاحب کے بیٹے تم کیا ہو, تم سے پوچھا جائے گا تم کیا ہو. پیر صاحب کے پیر صاحب کی اولاد ہونے کے مطلب نہیں تھا کہ اگر تم پیر کی اولاد ہو تو تم پر سید کا قلم اٹھ گیا ہے. اس بات میں بڑی پیاری بات ہے. آج مسلمان کا کام آنے کا, میں مسلمان ہوں, شرم نہیں آتی مسلمان کے تیرے عمل میں. تو مسلمان ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جبیروں سے کعبہ کو اٹھایا تھا. اقبال غرور کو توڑ کر بڑی پیاری بات کہتا ہے. اقبال کہتا ہے جو بہت بہترین روحانی والی ہے, کہتا ہے صفائے شہر سے بابا کو مٹایا, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا, اس نے میرے کعبے سے جبیروں سے بتایا, اس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا, اس نے آبا تمہارے مگر تم کیا. بڑی پیاری بات کر دی آپ نے,
رنگ نسل کو چھوڑے عمل کی طرف آئے. فرمایا آبا تمہارے تمہارے ہی مگر تم کیا, ہاتھ پہ ہاتھ بھرے منتظر پردا. ہاں
باپ کو بھی ہاتھ چم رہے ہیں, بیٹا جلیل بیٹا یقین صاحب بیٹا ہاتھ چم رہے. پتا چلا باپ خبر میں گئے, بیٹے نے اکبر والا کام کیا. اکبر 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا. پہلے بڑا دیندار تھا, پھر آخر مرا تو ہندوؤں کو مرا. اس لیے کہ جب تربیت نہیں ہوگی علم نہیں ہوگا حضور سے واقفیت نہیں ہوگی قرآن سنت کا علم نہیں ہوگا تو شیطان حملہ کرے گا. والد صاحب کا بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ سلام آئیں گے ایک مجھے جام پلائیں گے اور سارا سیکھ لوں گا. وہ وہیں کا وہی رہ گیا بیچ کے لڑکے تھے کھیل ہوتا رہا وہی رہ گیا. وہ فارغ بھی ہو گئے وہ ذیل بھی ہو گئے عالم بھی ہو گئے سب کچھ ہو گئے. اس کے پاس آیا تھا یہ حضرت خضر ہی کا انتظار کر رہا تھا حضرت خضر ہی کا انتظار کر رہا تھا. اس کو پھر سمجھ میں آئی خضر ایسے نہیں آتے خضر کے لیے کچھ بننا بھی پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ بس تسبیح اٹھاؤ خضر علیہ السلام آئے بس. اس نے پھر کیا کیا عربی میں کوہنی کو خضر بھی کہتے ہیں. اس نے اپنی دونوں کونیا جو ہے اس طرح زمین پر گاڑی اور ہر کام سامنے کھول اور شروع ہو گیا پہلا پہلا پہلو یعنی علم حاصل کرنے سے شروع کر دیا. اب اپنے علم ہمیں دھوکے میں لے آیا دروازے سے دستک ہو گئی رات کے وقت وہ سبق یاد کر رہا تھا بچنا گیا لیکن اب اسے یاد آیا کہ اگر اسلام ایسے نہیں آتے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اور قرآن سنت پڑھنا پڑتا ہے. وہ میرے ساتھ جو تھے وہ بڑے آگے بھی ہو گئے تو کچھ ہو گئے میں سارا بڑا رہ گیا. اب اس نے محنت کرنا شروع کی جو طریقے سے وہ شروع کیا اس نے. اب رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی کون ہے خضر ہے کیا بابا ضرورت نہیں ہے کب آپ کہتے ہو کہ ایک خضر ہے میرے ساتھ دو خضر ہیں ہم تمہارے لیے بڑا ہے اٹھنا پڑے گا خود کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہماری جد و جہد کرنی پڑے گی. تو یہاں ہم سوچ لیا کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک دن بار لو ایک دن تم اپنا دیکھو محاسبہ کرو قلم نکال کر محاسبہ کرو اور دیکھو کہ گزشتہ جو ایک گھنٹہ گزرا اس میں تم نے خدا کا کتنا یاد کیا. تم گزرے رہے تو تمہیں وہ چیزیں نظر آئی جس کو شریعت دیکھنا منع کرتی ہے. تم نے اس کی آنکھیں چرائی یا وہ خوف میں کہ نہیں چرائی اس کو دیکھو فرماتے ہیں کہ جنگا آئی ہی رہا ہے عملی میں سے کرتا ہے. یہ دعائیں ہوں گی کرامتیں ہوں گی لیکن یہاں سے گزرنا پڑے گا یہاں سے آنا پڑے گا اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. جب جب عمل میں مخلص ہو رحمت کی برکت شروع ہو جائے گا رحمت کی برکت شروع ہو جائے گا. خدا چاہتا تو سب سے مسلمان نہیں کرتا لیکن فرماتا نہیں کرتا یہ ہماری ضرورت ہے. یار میں سب کچھ کرنا پڑے گا فرما جائے تمہارا ایک تمہارا ایسا کر گیا کہ پورے دن تمہیں خدا یاد آیا کہیں سبحان اللہ پورا دن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا کہیں سبحان اللہ پورا دن تم نے بدنظری نہیں کی پورا دن تم نے گندی باتیں نہیں سنی پورا دن تم نے زبان سے گندی بات نہیں کی. فرما اگر یہ تم نے کر لیا دن گزر گیا رات پر سو رہے ہو محاسبہ شروع کرو اور اگر واقعی میں ایسا ہو گیا تو دو رکعت شکرانے کا ادا کرو کہ تمہارے زندگی میں اچھائی کو قبول کرنا شروع کر دیا اور رحمت میں وہاں سے اشارہ کر دیا ہے جب تم عمل کرنا شروع کر دیا. فرما اس میں مشقت سے ہوگی لیکن برداشت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وراقبوا. اب اس کو مشقتیں برداشت کرنا ہے اپنے آپ کو ڈٹا رکھنا ہے اپنے آپ کو ڈٹا رکھنا ہے. راستے خراب چھوٹا سا راستہ ہے ادھر بھی گندگی ادھر بھی گندگی چلنے میں بڑی مشقت ہے لیکن آگے منزل ہے. بندہ کس طرح اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر گلی کراس کرتا ہے کانٹے یہاں سے نہ لگ جائے یہاں پاؤں گندا نہ ہو جائے آگے منزل ہے وہاں صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ پہنچنا ہے. فرمایا جس طرح دنیا میں مشقت کر کے گندے راستے کو کراس کرتے ہو اس طرح فکری طور پر تھوڑی مشقت کرنے لگو یہ مشکل نہیں ہے ورنہ خدا ہم کل نہ کرتا ہے کر سکتے ہو. فرمایا اس عملی راہ پر گزرنا شروع ہو جاؤ اور جب بہت دل خراب ہونا شروع ہو جائے تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم تنہا ہاں فکر کا مقابلہ کرو گے. فرمایا اس کے دو علاج ہیں ایک تو کسی صحیح بندے کی صحبت اور حاصل کر جہاں تم اپنے سے لیس ہو کے چلے جاؤ اور برائی کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اچھی صحبت سے اور دوسری بات اچھوں کے واقعات پڑھنا شروع کرو اچھوں کو پڑھنا شروع کرو اچھوں کے پاس بیٹھو یہ تمہارے راستے کو مضبوط کر دیں گے اور جو تم تھک رہے ہو راستے میں یہ قدم ختم ہو جائے گا. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آپ کے والد کو آپ کے سامنے شہید کر دیا آپ کے والد کو امام زین العابدین سن رہے ہیں مریض کربلا سے کسی نے کہا آپ کے والد کو آپ کے آپ کے سامنے شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کو ہم سنتے ہیں تو ہمارا کلیجہ جم ہوا آپ پر کیا دوری فرمایا کچھ نہیں تو کیا کیا آپ نے کہا کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ حضور ایک تو دینی رشتہ پھر حضور کے دین کا اتنا بڑا نقصان پھر آپ کے والد آپ نے یہی کہہ دیا ہاں بڑھاپے میں کسی طالب علم نے پوچھا اللہ کروڑ فرمائے آپ کی مزار حضرت امام عبداللہ بن عبدالعزیز فرماتے پیارے بتاؤں گی کس طرح میں بن گیا اور میں نے آؤ بتا نہیں دی یزید کے سامنے سلینڈر نہیں ہوا اور یزید کی بات نہیں مانی کہ وہ کیسے فرمایا جب میں مدرسے میں جاتا تھا نا تو میرے استاد مجھے صحابہ کی شجاعت کے واقعات پڑھاتے تھے. بولو سبحان اللہ, صحابہ کی اثار اور قربانی کی بات پڑھاتے تھے, بدر و حنین میں صحابہ کی استقامت پڑھاتے تھے. فرما پتا ہے کیسے پڑھاتے تھے؟ جیسے قرآن پڑھاتے تھے, جیسے قاعدہ پڑھاتے ہیں, علی با تا تا علی با تا تا علی با تا. فرما ایسے واقعات سناتے تھے. فرما اس کو قرآن کی طرح ہمیں پڑھایا, وہ ہمارا مزاج بن گیا. اتنی بڑی قربانی آئی تو ہم ان کو دیکھ کر صبر کر لیتے. اللہ کا حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے باپوں کی صلاح کی توفیق دے. ہمارا مقصد کسی کی تنقید و تردید نہیں ہے, صحیح مقصد کو واضح کرنا. ہم نے مرشدوں کا قول اس لیے پیش کیا تاکہ ہم نیک بن سکیں. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تمہیں اخلاق سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے ہو بارے سے قرآن ہو کر. دعا کی اللہ رب العالمین ہمیں فکری طور پر اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں پھر عرض میں کروں گا کہ مغرب کی نماز میں پابندی کی کوشش کریں اور جلدی تشریف لایا کریں تاکہ عشاء کی نماز کو ہم موجودہ جو وقت ہم نے متعین کیا تو اس پر کر سکیں اور ہمارا مضمون اس میں ہو سکے. مہینے میں بے فرق ہوتا ہے, آپ کوشش کریں گے تو آپ یقیناً ضرور آئیں گے. کاروباری زندگی چلتے رہیں گے لیکن یہ عملی فکری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم ہوشا ہیں. مل بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. ہمارا مقصد مجمع بھرنا نہیں ہے لیکن اس بات کو پیش کرنا ہے. اس کے بعد ثانوی چیزیں آ جاتی ہیں اور تمام معاملات آ جاتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً بعد میں بھی آئے ہوں گے, کچھ میرے بیٹے بھی آئے ہوں گے کہ چلو کچھ نہیں تیار کھانا کھا کے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اٹھ کر کے تھوڑا ہم کو سوچنا چاہیے, اس سے اوپر کی بات ہمیں سوچنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ ڈنگروں اور گدوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, کبھی ہمیں شیروں جیسی باتیں بھی اپنانی چاہیے, اس فکر کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. کبھی صرف پیٹ کی خوراک کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے روح کی غذا کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.